السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين ومعز سامعين، قرآن کریم کی ایک یہ چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کی گئی. آیت کریمہ کے اندر اللہ پاک نے کیا بیان فرمایا؟ اس آیت کریمہ میں وہ راز بیان فرمایا کہ ہر آنے والا انسان، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کی ایک خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بنانے والے کو راضی کرے، اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کو پالے. اب یہ بات علیحدہ ہے کہ وہ بنانے والے کے تجسس میں، اس کی تلاش میں کبھی تو بھٹکتا پھرتا ہے، وہ پتھروں کو، درختوں کو، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، سمندر کو، دریا کو، ان کو کبھی وہ اپنا پیدا کرنے والا سمجھتا ہے، اور کبھی ہوتا ہے کہ وہ ہدایت خداوندی سے اس اصل اپنے پیدا کرنے والے کی معرفت حاصل کر لیتا ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہر آنے والا انسان، اس کے دل میں خلش ضرور ہوتی ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا وہ اس کو مل جائے اور یہ اس کو خوش کر دے. اور یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے جو ازل میں انسانیت سے، بنی آدم سے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب انسانوں نے کہا تھا کیوں نہیں. تو انسان نے اس وقت جو عہد لیا تھا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں، تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ اندر کا عہد اس کو بار بار یہ اکساتا ہے کہ تیرا پیدا کرنے والا، تیرا پالنہار کوئی نہ کوئی موجود ہے، اس کو راضی کر. تو اب اس کے اندر پھر لوگوں نے اپنے اپنے طریقے اپنائے، لیکن مسلمانوں کو، اہل ایمان کو، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک اللہ نے کتاب کے ذریعے سے ہدایت عطا فرمائی، اور خصوصاً اس آخری امت کو کہ جو امت بھی لاڈلی اللہ کی چہیتی، اور اس امت کے پیغمبر بھی اللہ کے سب سے لاڈلے اور چہیتے، ان کو مختصر سا راستہ بتا دیا کہ اپنے پیدا کرنے والے کی محبت کیسے پا سکتے ہو. وہ محبت کا راستہ یہ کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کی رضا جو ہی چاہتے ہو کہ مل جائے، فتبعونی، تو اس کی ایک ہی دنیا کے اندر بس راہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ میری پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اس راستے کے علاوہ انسانیت نے کتنے راستے تلاش کر لیے ہوں، خواہ وہ راستے کتنے پر مشقت کیوں نہ ہوں، وہ چھت سے الٹا لٹک جانا ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے جسم کے اندر سوئیاں چبو لینا کیوں نہ ہو، وہ آگ پہ چل لینا کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں وہ تمام کے تمام معاملات، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اہمیت ہے تو وہ ہے کہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو چل پڑا، یہ سیدھا راستہ آنکھ بند کر کے اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اللہ کی عجیب شان ہے، اس محبوب ہستی سے زندگی میں جتنے بھی اعمال اور افعال سرزد ہوئے، صادر ہوئے، ان کا ظہور ہوا، ان سب کو مسنون بنا دیا، سنت قرار دے دیا۔ زندگی میں آپ کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ کسی نہ کسی امام نے، جو امام مجتہدین ہوتے ہیں، کہ انہوں نے نہ اس کو اپنایا ہو۔ ہر ادا وہ کسی نہ کسی امام نے اس کو بطور سنت کے اپنایا ہے۔ ہر عمل آپ کا حیات زندہ ہے۔ تو ایک راستہ صرف بتا دیا گیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اس پیروی کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک ظاہری پیروی، ایک باطنی پیروی۔ ایک وہ پیروی کہ جو ہم اپنے پورے ظاہر کے اعتبار سے آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور ایک وہ پیروی ہوتی ہے کہ ہم اندرونی طور پہ آپ کی پیروی کرتے ہیں قلبی اعتبار سے۔ مومن کامل وہ ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن دونوں پورے اپنے آقا کے متبع ہوں۔ ظاہر اور باطن جب تک کہ دونوں متبع نہ ہوں تو وہ نامکمل ہے۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ صرف ظاہر کا ہی اتباع ہو جانا کافی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے کہ انسان بھلے کتنی سنت کے مطابق داڑھی رکھ لے، سنت کے مطابق لباس پہن لے، اور اپنا حلیہ، وہ ظاہری حلیہ پورا حضور جیسا بنا لے، لیکن اندر اس کے حضور کی محبت نہ ہو اور وہ اعمال نہ ہو کہ جو اس کو نجات دلاتے ہیں، تو یہ ظاہری حلیہ بھی اس کے لیے فائدہ مند نہیں۔ اور اندرونی طور پہ بہت زیادہ عاشق ہو، بہت زیادہ محبوب ہو، لیکن ظاہر میں آپ کی پیروی نہ کرتا ہو، تو تب بھی وہ مکمل متبع اور عاشق نہیں کہلا پائے گا۔ اب یہ معاملات الگ ہیں کہ آخرت میں اللہ پاک کس کے ساتھ کیسے رویہ فرماتے ہیں، لیکن اہل اللہ کا فرمانا یہی ہے کہ کامل و مکمل عاشق اور متبع وہی ہے کہ جس کا ظاہر بھی اور باطن بھی دونوں کے دونوں وہ حضور سے محبت ان سے جھلکتی ہو۔ فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے۔ تو ایک متبع سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا کے کسی کونے میں ہوں تو دیکھنے والا پہچان جائے کہ یہ شخص ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے۔ جس طرح ایک سکھ کو دیکھ کے کوئی کہ وہ کرکٹر ہو، وہ فوج میں ہو، پولیس میں ہو، وہ منسٹر ہو، وزیر اعظم ہو، اس کے ظاہری حلیے سے دیکھتے پہچانا جاتا ہے کہ یہ سکھ ہے، یہ اس کی ایک اپنی شناخت ہے۔ تو اسی طرح امت محمدیہ کا بھی اللہ نے، اس کے رسول نے ایک تشخص دیا ہے کہ ہر ایک سے جدا گانا نظر آئے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ روزہ عبادت ہے، لیکن روزے تک میں آپ نے فرمایا کہ محرم کا روزہ یہود، اگر یہود ایک رکھتے ہیں تو میں دو رکھوں گا، عبادت کروں گا لیکن اس میں بھی ان کی مخالفت کر کے کروں گا کہ ان سے مشابہت نہ ہو، ان سے طریقہ الگ ہو۔ لیکن آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ قرب قیامت میں کفار کی اتنی زیادہ قربتیں ہو جائیں گی، اتنی زیادہ قربتیں محبتیں بڑھ جائیں گی، اتنی مشابہتیں بڑھ جائیں گی کہ جس طرح ایک جوتی دوسرے جوتے کی، ایک جوتا دوسرے جوتے کے مشابہ ہوتا ہے کہ صرف دائیں اور بائیں کا فرق ہوتا ہے، جوتے بالکل دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، تو اس طرح امت کے لیے فرمایا کہ یہ امت بھی ان کی نقل اتارنے میں اتنی آگے بڑھ جائے گی کہ بالکل ایک جیسے لگیں گے، پتہ ہی نہیں لگے گا مومن ہے یہ یہودی ہے کافر ہے کیا ہے. لیکن کامیاب ہوں گے وہ شخص وہ لوگ کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ نمایاں نظر آئیں گے. حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ جو مومن یہاں دنیا میں وضو کرتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں تو قیامت میں وہ دیگر تمام امتوں میں اس طرح جداگانہ نظر آئیں گے کہ جس طرح سیاہ گھوڑوں کے درمیان وہ گھوڑے کہ جن کے پیشانیاں سفید ہوں، جن کے پاؤں سفید ہوں، کھر سفید ہوں، تو وہ سیاہ گھوڑوں میں نمایاں نظر آتے ہیں. اس طرح میری امت کے افراد نمایاں نظر آئیں گے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے بے پناہ محبت ہے کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جہاں آپ نے محبت کو فراموش فرمایا ہو. اور امت کی طرف سے بھی ادنا سی بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے تو آپ کی طرف سے اس محبت کو بہت گہرائی سے قبول کیا جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعرات کی شام سے لے کے جمعے کی شام تک جب امت درود پڑھتی ہے تو اس درود پاک کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں اپنی آرام گاہ میں آپ کے پاس چاندی کے ورق ہیں، چاندی کی سیاہی ہے، سونے کے قلم ہیں، اس سے خود اس شخص کا نام، اس کے علاقے کا نام، اس شخص کے باپ کا نام تحریر فرماتے کہ فلاں فلاں شخص نے فلاں علاقے سے میرے پر درود بھیجا ہے. ادھر درود پاک پڑھا جاتا ہے اور ادھر درود پہنچتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے. فرشتے بتاتے کہ فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ کی خدمت میں ہدیہ بھیجا ہے اور آپ اس کو تحریر فرماتے ہیں. تو آپ کی محبت ہمارے لیے راہ نجات ہے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. اتباع کامل وہ ہمارے لیے راہ نجات. کوتاہیاں ہم سے ہوں گی، ہم کامل و مکمل کبھی نہیں بن سکتے، نقص ہوں گے، خامیاں ہوں گی، لیکن ہماری کوشش ہو کہ ہم اپنے آقا سے بے پناہ محبت کرنے والے ہوں، مر مٹنے والے ہوں، نقل اتارنے والے ہوں، ان کی شبیہ اپنے اندر جذب کرنے والے ہوں. وہ تنے کا واقعہ اکثر آپ سنتے ہیں کہ اس تنے نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ساتھ پایا. آپ اسے ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور پھر ایک وقت آیا کہ خاتون نے آپ کے لیے ممبر بنوا کے ہدیہ کر دیا، ممبر پہ آپ تشریف فرما ہوگا. تو وہ تنا کھجور کا وہ کچھ وقت کی صحبت کے ساتھ ایسا تبدیل ہو گیا کہ جب آپ کی جدائی ہوئی تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا کہ یہ کیسی بے وفائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو خوش ہوتا تھا، فخر ہوتا تھا مجھے کہ رحمت للعالمین مجھ سے سہارا لے کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اتنا بڑا اعزاز تھا میرا اور وہ اعزاز مجھ سے چھن گیا. تو بلک بلک کے رو رہا ہے بچوں کی طرح، پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے وہ سبھی کہ بچہ جس طرح بلک بلک کے روتا ہے وہ رو رہا ہے. سب صحابہ کرام آواز سن رہے ہیں اس کی. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں جس طرح بچے کو ہاتھ پھیر کے چمکار کے چپ کرایا جاتا ہے، اس طرح آپ چپ فرما رہے ہیں، اس کو خاموش فرما رہے ہیں اور سے پوچھ رہے ہیں کہ تیری خواہش کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ نے میری رفاقت ختم فرما دی، مجھے دوبارہ آپ کی رفاقت چاہیے. آپ اس کو اختیار دیتے ہیں، کہو تو میں تمہارے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں اور تمہارے ساتھ ہی کھڑا ہو کے میں خطبہ دوں گا، اور اگر چاہو تو جنت میں میرے ساتھ چلنا. تو تنا بھی دانا اور سمجھدار تھا، حضور کا صحبت یافتہ تھا، فوراً کہنے لگا اللہ کے رسول آخرت میں آپ کا ساتھ چاہیے، کیونکہ وہاں کا ساتھ جو ہوگا دائمی ہوگا. آپ نے بنوائی قبر بنوا کے اس کے اندر اس کو دفنا دیا اور فرمایا کہ قیامت میں جنت میں تم ہمارے ساتھ ہوگے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، اس نے پہاڑوں کو، پتھروں کو، چٹانوں کو بدل ڈالا. تو وہ انسان کے جو آپ کے سامنے بیٹھتے تھے، آپ کی نگاہوں سے نگاہوں کو چار کیا کرتے تھے، آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے کلمہ شہادت پڑھا کرتے تھے، کتنا مضبوط ایمان ہوگا ان کا، کتنی گہری ان کی عقیدت ہوگی کہ آخر جب آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مصر کی خواتین، وہاں کی لڑکیاں جو فخر کرتی ہیں حسن یوسف کے اوپر اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، تو ارے حسن یوسف کیا ہوگا کہ جو میرے شوہر کا حسن ہے. میرے شوہر کا حسن تو ایسا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں دیکھ لیا تو ہاتھ تو کیا انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا لی. یہ میرے شوہر کا حسن ہے. لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد فجر وشمسی طالع بعد العشاء. ایک زوجہ محترمہ ام المومنین حضور کی حبیبہ حضور کی محبوبہ حضور کی چہیتی حضور کی لاڈلی خود صدیقہ بنت صدیق سچوں کی سچی جن کی برات قرآن کریم نے نازل فرمائی پوری امت کی ماں ہے میں اور بیٹے پوری امت کی تقدس پہ قربان نشاور. وہ فرماتی ہیں کہ لنا شمسن وللآفاق شمسن ایک ہمارا سورج ہے اور ایک دنیا والوں کا سورج ہے. وہ شمسی خیر من شمسی سمائی میرا جو سورج ہے وہ اس آسمان کے سورج سے بہت خوبصورت اور بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد فجر سورج دنیا والوں کا جب طلوع ہوتا ہے وہ فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے. وہ شمس طالع بعد العشاء میرا سورج جب طلوع ہوتا ہے تو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کاشان اقدس میں تشریف لاتے تھے عشاء کے بعد تشریف لاتے تھے تو فرماتے ہیں میرا سورج جو عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. ان لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جو اتنی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد ان کے ماننے والے سارے باغی ہو گئے تھے مرتد ہو گئے تھے العیاذ باللہ. وہ ہستی کہ جس کی صحبت احد نے پائی تو رسول اقدس اس کے بارے میں احد پہاڑ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے. ارے پہاڑوں کو بدل دیا انہوں نے ان کی صحبت سے انسان نہیں بدلیں گے. ایک نگاہ کرم پڑتی تھی سنگ دل سے سنگ دل لوگ موم ہو جایا کرتے تھے. ایک گوہ کا واقعہ حیات الحیوان کے اندر لکھا ہوا ہے بڑا دلچسپ کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں قیام ہوا کسی جگہ قیام فرمایا تو آپ کے صحابہ کرام بھی تھے. قریب میں ایک بڑا گاؤں تھا اس کا ایک وڈیرا تھا اسے جب پتہ لگا کہ اچھا وہی محمد آیا ہے کہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو بڑا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آیا اور بڑی حقارت سے کہا کہ تو ہی وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ تو اللہ کا نبی ہے. آپ نے بڑے تحمل سے جواب دیا کہ ہاں میں وہی ہوں. کہنے لگا کہ میں تجھے نبی نہیں مان سکتا. اس کے ہاتھ کی جو سین تھی اس پہ گوہ بیٹھی تھی گوہ جو ایک بڑی گلی ٹائپ کی ہوتی ہے جنگلات میں بھی ہوتی ہے جہاں جھاڑیاں واڑیاں اس میں بہت ہوتی ہے عربی میں تو ضبط کہتے ہیں عرب اس کے بڑے شوقین ہیں آج بھی اس کو پالتے ہیں بڑی کریم مکرو شکل ہوتی ہے اس کی. کہنے لگا جب تک کہ میری ضبط گواہی نہ دے دے میں نہیں مانتا تجھے کہ تو نبی ہے. اور یہ کہہ کے اس نے حقارت کے ساتھ گوہ کو سامنے ڈال دیا کہ اگر یہ تمہاری نبوت کی گواہی دے دے تو میں تمہیں نبی مان لوں گا. قربان جائیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کہ یہ حشرات الارض بھی آپ کے عاشق تھے اور آپ کے وفادار تھے. آپ نے فرمایا کہ گواہ رہو سب سے کہا اور اس سے پوچھا کہ تم کہتے ہو وعدہ کرتے ہو کہ اگر یہ گواہ گواہی دے دے تو مجھ پر ایمان لے آؤ گے. اس نے پھر بڑی حقارت سے کہا ہاں لے آؤں گا ایمان کیوں نہیں لاؤں گا. اسے یقین تھا گواہ کہاں بولے گی. آپ نے اس گوہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ گوہ گوہ بتا میں کون ہوں. اس نے جو خطرناک عربی میں خطبہ دیا ہے کہ انسان کا دل ہل جائے کہ کوئی بہت ہی فصیح بلی کو عربی میں خطبہ دے رہا ہے. آپ کی جو ثنا خوانی اس نے کی ہے جو آپ کے حمد بیان کی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں رسول امین ہیں فصیح ہیں آپ کی زبان مبین ہے میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس چودھری کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی. اسی وقت مشرف اسلام پورا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت تو ایسی ہے کہ وہ دلوں میں اتر جائے تو پھر انسان کی زندگی بدل جاتی ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارہا میں بڑے رشک کے ساتھ ان کا تذکرہ کرتا ہوں. حضور نے دعا فرمائی عمر ابن ہشام یا عمر ابن خطاب ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے میری مدد فرما. ادھر رحمت دو عالم کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں ادھر ان کے قدم اٹھ رہے ہیں. عمر بن خطاب یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں ادھر عمر بن ہشام وہ اعلان کرتا ہے کہ جو محمد کی گردن لائے گا 100 سرخ اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے. عجیب تقدیر کے دیکھیے ہیر پھیر تو تقدیر کہاں سے کہاں کس کو پہنچاتی ہے. رحمت للعالمین کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اللہ سے اپنی مراد مانگ رہے ہیں. عمر ابن ہشام ابو جہل کو کہتے ہیں اس کا نام ہے اصل ابو جہل کا عمر ابن ہشام. دوسرے عمر بن خطاب ہیں. اے اللہ ان دو میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کی نصرت فرما. یہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہیں. ادھر ادھر ابو جہل کی طرف سے اعلان ہوتا ہے, عمرو بن ہشام کی طرف سے, محمد کی گردن لانے والے کو 100 سرخوں انعام میں ملنے ہیں. ادھر عمر بن خطاب کے کان میں اعلان پڑتا ہے کہ 100 سرخوں عرب کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا تھا, تلوار لے کے کھڑے ہو کر کہ یہ کام میں انجام دوں گا. تو ایک کی طرف سے رحمت احمد کی دعا, دوسرے کی طرف سے خون کا مطالبہ کہ اس کے خون کر دیا جائے, تیسرا اسے کرنے پہ آمادہ نکل کھڑے ہوئے. جب راستے میں پہنچتے ہیں تو ایک ساتھی ملتے ہیں, کہتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے, اتنے غضبناک ہو کے کہاں جا رہا ہوں. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ آج اس شخص کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں کہ جس نے بڑا بگاڑ پھیلا رکھا ہے. وہ کہتے ہیں پہلے جا کے اپنے گھر کی خبر لو, یہ چنگاری تو تمہارے گھر میں بھی لگ چکی ہے, تمہاری بہن فاطمہ بنت خطاب وہ بھی اس شخص کی دیوانی ہو چکی ہے, ان پہ ایمان لا چکی ہے. گھر وہاں پہنچتا ہے بہن کے, معلوم ہوتا ہے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے, پڑھایا جا رہا ہے, سکھایا جا رہا ہے. غصے سے بے قاب ہو جاتے ہیں, بہن پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں. لیکن بہن کے جب عزم دیکھتے ہیں کہ خاتون ہو کے وہ اس قدر پر عزم ہے, پٹ رہی ہے, لہو لہان ہو گئی, خونم خون کر دیا بھائی نے. لیکن کہتی ہے کہ عمر, میں جس شخص پر ایمان لے آئے مجھے جان سے مار دو, میں اسے پھر نہیں سکتی. تو آخر سوچتے ہیں کہ کون سا ایمان ہے, کیا چیز ہے کہ جو اس قدر اس کو مضبوط کر دیا. کہتے ہیں کہ مجھے بھی سناؤ. وہ کہتے ہیں پہلے غسل کرو, پاک ہوتے ہیں, صاف ہوتے ہیں, پھر ان کو تلاوت سنائی جاتی ہے, طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشى. یہ پوری آیتیں پڑھتے پڑھتے پہنچتے ہیں, اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. تو بہن کیا دیکھتی ہے کہ وہ سنگ دل بھائی کے جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بہن کے خون کے قطرے بہا رہا تھا, اب اس سنگ دل کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک رہے ہیں. دنیا کی ہستی, دنیا کی وہ پوری کائنات پلٹ ہو گئی. کہتے ہیں کہ مجھے لے کے چلو ان کے پاس. مختصراً یہ کہ وہاں حاضر ہوتے ہیں, دستک دی جاتی ہے, اندر سے جھانکا جاتا ہے, تو دیکھتے عمر آئے, سب لوگ چاہتے ہیں عمر آ گئے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دروازہ کھولو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیر کے ساتھ اگر آیا ہے تو خیر پائے گا اور شر کے ساتھ آیا تو شر پائے گا, ہم نمٹ لیں گے اسے, کھولو دروازہ. دروازہ کھولا جاتا ہے تو آج تو عمر کی کیفیت ہی بدلی ہوئی ہے. قاتل تھے جو خود وہ مقتول ہو گئے, چلے تھے قتل کرنے اور محبت کے ہاتھوں خود کا قتل ہو گیا, گردن جھکائے ہوئے آج جی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اور جا کے سر جھکا کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور فرماتے کہ میں آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر بلند ہوتا ہے, سب اللہ اکبر کہتے ہیں. اور وہ دن ہے کہ اس کے بعد جو اللہ پاک نے اس اسلام کو نصرت عطا فرمائی کہ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نکلی, آج ہم بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھیں گے, اور جا کے اعلان کرتے کسی کی ضرورت ہے تو آئے روک کے دکھائے. عظمت کا پہاڑ, جلال کا پہاڑ, ضرورت کا پہاڑ, سب نے ہجرت فرمائی چھپ چھپ کے احتیاط کی تدابیر کے ساتھ. لیکن عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ عمر ابن خطاب ہجرت کے لیے جا رہا ہے, کسی میں ضرورت ہے تو آ کے روکے عمر کو, عمر کا راستہ وہ روک سکتا ہے تو روک کے دکھائے. عمر ہجرت کر کے جا رہا ہے. کسی کو اگر اپنی بیوی بیوہ کرانی ہے تو آئے مائی کا لال میدان میں, کسی کو اپنے بیٹے یتیم کرانا ہے تو آئے میری راہ میں. ہر طرف خاموشی, سناٹا, کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی لفظ بول سکے. تو کیا شان پائی, رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, پوری کائنات مل گئی. چلے تو 100 اونٹ لینے, اللہ نے پورے قیصر و کسرا کے خزانے ان کے ہاتھ پہ لکھ دیے. پھر جو 11 سال کے اندر فتوحات فرمائی, 12 لاکھ مربع میل زمین فتح کر کے اس دنیا سے گئے ہیں. اور پھر بھی حال یہ ہے کہ دنیا سے جب جا رہے ہیں ایک چھوٹا سا ٹکڑا چاہیے حضور کے پہلو میں, لیکن اس کے لیے بھی عاجزی کے ساتھ درخواست جاری ہے ام المومنین کے پاس. تو عمر ابن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ سونا چاہتے ہیں. اگر اجازت ہو تو مہربانی, ام المومنین اجازت دیتی ہیں کہ عمر ایسی شخصیت نہیں کہ ان کی اس درخواست کو رد کیا جا سکے. پھر بھی فرماتے کہ جب روح نکل جائے, جنازہ تیار ہو جائے تو وہاں کمرے کے باہر جنازہ لے جا کے رکھنا, پھر کہنے کہ عمر ابن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ آرام کرنا چاہتے ہیں, جانا چاہتے ہیں. اگر ام المومنین حضرت عائشہ کی اجازت ہوگی تب مجھے دفنانا, ورنہ جنت البقیع میں دفنا دینا. جو جو وقت قریب آ رہا ہے زخم اندر رس رہا ہے. بیٹے سے کہتے ہیں کہ میرے ان کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے ران کے اوپر سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے تو فرماتے ہیں کہ میں اس حال میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں کہ میرا چہرہ خاک آلود ہو, انتہا عاجزی کے ساتھ ملنا چاہتا ہوں. روح نکلی تو بیٹے سے کہتے ہیں میرے چہرے کو زمین پہ رکھو. بیٹے ادب میں رکھتے نہیں, کہتے سمجھ بھی نہیں آتی میں کیا کہہ رہا ہوں, ڈانٹ رہے ہیں کہ میرے چہرے کو زمین سے لگاؤ, چہرے پہ میرے خاک لگی ہو. وصیتیں نصیحتیں کیسی, قبر زیادہ چوڑی نہ کرنا, اگر اعمال اچھے تو قبر خود چوڑی ہو جائے گی. کفن بہت قیمتی نہ دینا, اعمال اچھے تو کفن اچھا مل جائے گا ورنہ تمہارا قیمتی کفن مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. کیا محبتیں تھیں, کیا تعلق تھا, کیا عشق تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی بن سکتا تھا, اگر دعوت ہوتی تو عمر نبی ہوتے. جس گلی سے عمر گزرتے ہیں شیطان نہیں گزر سکتا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں آج بھی اتنا جلال ہے کہ خواب میں کسی کو اگر شیطانی خواب آتے ہوں, علماء فرماتے ہیں انگلی سے عمر کا نام لکھ کے سو جاؤ تو رات کو شیطانی خواب نظر نہیں آئیں گے. ایسی تھاک اللہ پاک نے بٹھا رکھا. تو بہرحال بات چل رہی تھی محبت کی, عشق کی, وہ چنگاری تھوڑی سی ہم میں بھی آ جائے اور ہم اپنے آقا کے محبت کرنے والے بن جائیں. حضور کی صورت, حضور کی سیرت, حضور کا لباس, حضور کا پوشاک, حضور کی گفتگو, حضور کا کھانے کا انداز, ہر چیز مر مٹنے کے قابل ہے. حضرت والد صاحب جو اکثر شعر پڑھا کرتے تھے کہ تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں, تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کرتے میں صورت لے کے آیا ہوں. انسان اپنے طرف سے ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی ہو ایک شکل تو بنا لے, ایک اپنا معیار تو بنا لے. جان ڈالنا اللہ کے ہاتھ میں. موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا, موسیٰ علیہ السلام خطاب فرماتے, وہ دشمن بھی مجمع لگا کے کھڑا ہو جاتا, حضرت موسیٰ کی طرح اٹک اٹک کے گفتگو کرتا, ان کا مذاق اڑاتا. حضرت موسیٰ دل برداشت ہو گئے, اللہ سے کہا کہ اے اللہ اس پر کوئی ایسی مصیبت نازل فرما, عذاب نازل فرما کہ نمونہ عبرت بن جائے, مجھے سخت ایذا ہوتی ہے. آسمان سے عذاب اترا, پورا مجمع جل کے بھسم ہو گیا, لیکن جو اصل ہے مذاق اڑانے والا وہ جو کا تو کھڑا ہوا ہے. حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ اللہ یہ کیا تماشا, جو حاضرین تھے وہ سارے عذاب میں مارے گئے, جو اصل تھا وہ کھڑا کا کھڑا رہ گیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ مجھے شرم آئی, حیا آتی تھی کہ جو میرے محبوب کی پوری شکل بنایا کھڑا ہوا ہو, اس جیسے کپڑے, اس جیسی شکل, اس جیسا انداز, کہ میرے عذاب اس پر کیسے متوجہ ہو جائے. تو اندازہ فرمائے اس رحمت کا کہ وہ اس ظاہری شکل کو دیکھ کے بھی اس کو معاف فرما دیں اور ہدایت کی توفیق دے دیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے جادوگر آئے تھے ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ انہوں نے حلیے حضرت موسیٰ جیسے بنا لیے تھے کہ اگر ہار گئے تو فرعون کے عذاب سے بچنے کے لیے مجمع میں رل مل جائیں گے, کوئی پہچان نہیں پائے گا کہ یہ موسیٰ کے ساتھی ہیں یا ساحرین فرعون ہیں. اللہ نے ان کے اس ظاہری جو موسیٰ علیہ السلام کی شباز اختیار کر کے آئے تھے اس ظاہری اثر کو دل تک پہنچا دیا. جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا سب کے سب آمنا برب موسیٰ و ہارون کہہ اٹھے کہ ہم رب موسیٰ اور ہارون پر ایمان لاتے ہیں. اس ظاہری اس اتباع کا اثر ان کے قلب پہ ڈال دیا. یہ ہے محبت. باتیں تو بہت ہیں, بے پناہ ہیں. اللہ ہم سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. شروع میں جمعے میں میں نے مؤذن صاحب کا واقعہ بھی عرض کیا تھا, حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا اسم گرامی ہے, کہ جو اذان کی نقل اتار رہے تھے ہنسی اڑا رہے تھے, اس وقت تک مومن نہیں تھے. حضور نے بلایا, سر پہ ہاتھ پھیرا, ان سے کہا پڑھو. وہ اذان کے الفاظ پہلے آیت سے پڑھتے تھے, پھر زور سے پڑھتے تھے, پھر انہوں نے ساری زندگی وہ سر کے بال جہاں پہ حضور نے اپنا دست اقدس رکھا تھا انہیں کبھی نہیں کٹوایا کہ اس پر حضور کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں. تو ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ اذان جس طرح سے انہوں نے حضور سے سیکھی تھی کہ پہلے آہستہ پھر زور سے, تو ساری زندگی اذان بھی اسی طرح دیتے تھے کہ پہلے وہ الگ آہستہ سے کہتے تھے پھر زور سے کہتے تھے کہ حضور کی محبت تھی, کہ حضور کی محبت میں اس طرح فرماتے تھے. تو اللہ وہ محبت ہمارے قلوب میں بھی اتار دے اور ہم حضور کے سچے محبت کرنے والے بن جائیں, اتباع کامل نصیب ہو جائے. اجلال حیدر صاحب کے والدہ صاحب بیمار ہیں, ان کی دعا فرمائے اللہ پاک ان کو شفا تندرستی عطا فرمائے. محمد رامیش کے والدہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. غلام فاطمہ صاحبہ بیمار ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. امین علی صاحبہ بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. دانش کی والدہ مادر بیمار ہیں, اللہ ان کو بھی شفا تندرستی عطا فرمائے. ایک بچی کا کارڈیو میں ایڈمٹ ہے, تو اس کے دو آپریشن ہو چکے، اللہ پاک اس کو بھی شفا تندرستی عطا فرمائے۔ ماں تو بڑی قیمتی ہوتی ہے اور آج اتفاق سے سب کی وزارت اور ماؤں کی دعا کی درخواست آئی، اللہ پاک سب کی ماؤں کو سلامت رکھے۔ سید فقیر الدین اہلیہ مرحومہ کے لیے دعا فرمائیے، زیب النساء صاحبہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ پاک نے مغفرت فرمائے، غلام نبی مرحوم صاحب کے لیے مغفرت کی دعائیں اللہ نے مغفرت فرمائے، نور رہبری صاحبہ کی مغفرت کے لیے دعا ہے، سائیں عزیز گل اہلیہ صاحبہ کے لیے، ایک صاحب نے اپنی بہن کے لیے نیک سال رشتے کی درخواست کی، اللہ ان کے نیک سال رشتہ اللہ فرمائے بہترین فرمائے، دعا فرمائے لیجیے، اللہ ہم سب کو اپنا مطیع فرما بردار بندہ بنا لیجیے، ہر قسم کی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرما لیجیے، ہم سب کو یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت عطا فرما دیجیے، ہم اپنے آقا کے بہت ہی یا اللہ شرمسار گناہگار امتی ہیں، ہمیں ظاہر میں بھی باطن میں بھی حضور کی پوری مشابہت نصیب فرمائیے، اور حضور کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجیے، آخرت میں حضور کے فضل و کوثر سے ہمیں سیراب فرمائیے، حضور کی شفاعت نصیب فرمائیے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اپنے آقا سے دور نہ فرمائیے، حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمائیے، حضور کے حوض کوثر سے ہم سب کو سیراب فرمائیے، ہمارے دلوں میں اپنے آقا کی محبت کو کوٹ کوٹ کے بھر دیجیے، اور ہم سب کو اس کا مذاق بنا دیجیے، فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، ہمیں سچی محبت عطا فرما دیجیے، ہمارے تمام صغائر و کبائر معاف فرما دیجیے، یا اللہ بہت ہی گناہگار بندے رات دن، یا اللہ دانستہ نادانستہ نادانی کتنے گناہ کرتے ہیں، آپ سے معافی کے خواستگار ہیں، یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے، ہم سے دنیا میں معاوضہ نہ فرمائیے، آخرت میں معاوضہ نہ فرمائیے، برزخ میں معاوضہ نہ فرمائیے، یا اللہ دنیا کی شرمندگی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، آخرت کی شرمندگی رسوائی سے بھی ہماری حفاظت فرمائیے، یا اللہ جس طرح آپ نے دنیا میں ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال رکھا ہے، آخرت میں یہ پردہ ڈال دیجیے، اور اپنی رحمت کے یا اللہ چادر میں ہم کو چھپا لیجیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے بلا استحقاق اتنی بڑی ہستی عطا فرمائی ہے، ہمیں ان کو امتی بنایا ہے، ہمیں فخر ہونا چاہیے، ہمیں اپنے آقا کی کامل مشابہت نصیب فرمائیے، سنتوں پر مر مٹنے والا بنا دیجیے، ہماری صورت کو سیرت کو کردار کو پورے اپنے آقا کے دیا اللہ رنگ میں ڈھال دیجیے، ہمیں صالحین کی صحبت عطا فرمائیے، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، اے اللہ جن لوگوں کے دلوں میں حضور کے لیے کوئی رنجشیں ہیں، سفرشیں ہیں، ان کے دلوں کو بھی صاف فرمائیے، اور زندگیوں میں تبدیلی پیدا فرما دیجیے، ہماری زندگی میں مثبت انقلاب پیدا فرما دیجیے، یا اللہ یہ قلب آپ کے قبضے میں ہے، آپ جس کو چاہیں ہدایت عطا فرمائے، جس کو چاہیں گمراہی دے دیں، اے اللہ مرتے دم تک ہدایت پر مضبوطی عطا فرمائیے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر ہی قائم و دائم رکھیے، جب خاتمہ فرمائے ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائیے، ایمان آپ کی بڑی نعمت ہے جو آپ نے یا اللہ محض ہمیں ورثے میں عطا فرمائی ہے، ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائیے، ہم آپ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں، حضور کی محبت کی بھیک مانگتے ہیں، پروردگار عالم اپنی مغفرت عطا فرمائیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائیے، یا اللہ وہ ایک مکڑی جس نے حضور کے ساتھ وفاداری کی، آج امت میں اس کا بھی عزت و احترام سے تذکرہ ہوتا ہے، ہمیں بھی حضور کا محبوب اور محب بنا دیجیے، سچی محبت عطا فرما دیجیے، جتنے بھی یہود اور نصارہ کی محبت ہمارے دلوں میں ان کو ختم فرما دیجیے، پاکیزگی عطا فرمائیے، زندگیوں میں مثبت تبدیلی پیدا فرما دیجیے، ہمیں سنبھال لیجیے، ہمیں سدھار دیجیے، ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کاملہ فرمائیے، جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، تمام بیماروں کو شفا تندرستی عطا فرمائیے، ہمارا یہ کہنا سننا پڑھنا یہاں جمع ہونا قبول فرما لیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔